ہمارے معاشرے کی تشکیل بنیادی طور پہ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ لوگ معاشرتی مسائل پہ بات کرتے ہوئے گھبراتے، خاص طور سے جن مسائل کا تعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے یا اسلام پہ جدید زمانے میں جو اعتراضات اٹھتے ہیں، اگرچہ یہ قدیم میں اٹھ چکے، ایک اس موضوع پہ بات نہیں کرتے اور ایک جنس اور شادی کے موضوع پر اور بیسیوں باتیں کرتے ہیں، حقیقی مسائل کی طرف نہیں آتے. آپ نے یہ جو تحریر فرمایا یہ بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے، اور نہ صرف چار شادیوں کی اجازت دی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ماتاب لکم من النساء مثنا، دو دو عورتوں سے شادی کرو، وثلاثا، اور تین تین، وربع، اور چار چار. اور معاشرہ اتنا تنگ ہے کہ لوگ شادی کے مسئلے کو سوائے جنس کے اور کسی پہلو سے سوچتے ہی نہیں. حالانکہ عمر کا جب حصہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں سے پوچھو، اور کسی سے بھی اپنے گھر میں غور کرو. ایک ماں ہے، دو مائیں ہیں، شوہر کو کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اتنی تباہی ہے کہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40-42 سال کی عمر پہ پہنچتے پہنچتے لڑکے لڑکیاں 17-16 سال کے ہو گئے، ابھی بھی شوہر سے گھبراتی بھی ہے اور اجازت نہیں دیتی. وہ تو کہتی ہے دوسرے کمرے میں سو، چھوڑو میری جان. اب یہ 45 سال کی عمر سے لے کے 60-65 برس کی عمر تک 20 سال گزارے کیسے؟ جہنم میں جائے؟ یہ اس معاشرے کی حقیقی چیزیں، لیکن ہم میں سے کوئی اسے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی آزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی، اسلام نے دی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی 4 بیویاں رہی، سوائے اس خاص عرصے کے جب صاحبزادی صاحبہ نکاح میں تھی، وفات تک 4 بیویاں رہیں اور 20 سے زیادہ باندیاں تھیں، اور 32 بچے تھے سیدنا عمر علی رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی حال تھا. صحیح احادیث میں آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور اس وقت ان کی عمر 56-57 برس تھی، اور انہوں نے کہا لوگوں اپنی جگہ پہ ٹھہرو، اور واپس آئے اور پھر فرمایا نماز ہو گئی. تو کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا چیز پیش آئی تھی، تو انہوں نے کہا میں نماز میں تھا اور میری خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ میرے جسم سے کچھ سیکریشنز، کچھ رطوبت خارج ہو گئی ہے، تو میں نے جا کے اپنی تہمت کو دیکھا تو کوئی نشان نہیں تھا. مجھے ڈر ہوا کہ اگر ایسے ہے تو وضو ڈھونڈ کے آپ میں تمہیں کہوں کہ ٹھہرو، میں نماز دوبارہ پڑھا. سب کا یہی حال تھا. یہ حیرت ہوگی لوگوں کو سن کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وفات سے پہلے تک اپنی 2 بیویوں کے درمیان سوتے تھے. یہ ساری اسلامی کی تاریخ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ کیا خیال ہے، یا تو نہ مرد ہو یا فاسق ہو، دونوں میں سے ایک تو چیز ہے، کہ شدید گناہگار ہو اللہ کے، اور یا پھر تم نہ مرد ہو، ورنہ تمہارا جوانی کی عمر میں عورت کے بغیر گزارا کیسے ہوتا ہے. یہ سارا اسی معاشرے کا ہے. ہم ہندوؤں کے ساتھ جو مدتوں رہے ہیں اور انگریزوں کی 200 برس کی غلامی جو دیکھی ہے نا, اس نے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ ایک شادی سے زیادہ نہیں. عربوں میں اب بھی دو دو تین تین چار چار اور طلاقیں اور طلاق کے بعد نکاح, یہ سب چیزیں رائج. اسلام میں بھی یہی, اس بات پہ بیٹھ کے بات کرنے لگ جائیں تو اگلا دن آ جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 100% یقین سے معلوم ہو کہ کل صبح میں نے مر جانا ہے, تو یہ اس سے پہلی آج کی رات ہے نا, یہ بھی میں بیوی کے بغیر پسند نہیں کرتا. بیوی صرف ایک مقصد کے لیے تھوڑی ہے, زندگی میں ہزار چیزیں ہوتی ہیں. آدمی کو گفتگو کرنی ہوتی ہے, بات چیت کرنی ہوتی ہے, اپنے مسائل پہ بات کرنی ہوتی ہے. کبھی کبھی جی گھبراتا ہے, وحشت ہوتی ہے, کبھی جی چاہتا ہے آدمی باہر چلا جائے, کسی کے ساتھ جا کے دل کی بات کر سکے. شام کو لوگ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, تفریح کرنے چلے جاتے ہیں. یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے. کبھی کبھی آدمی بہنوں سے بات نہیں کر سکتا, والدہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا, بیوی کو کہتا ہے کہ آپ یہ بات کر لیں, آپ ایسے کر لیں. خاص طور پہ جو مشائخ اور بڑے درجے کے علماء ہوتے ہیں, عورتیں بہت سے مسائل براہ راست نہیں پوچھ سکتی, تو وہ ان کی بیویوں کے ذریعے پوچھواتی ہیں کہ پوچھتے ہیں حضرت سے یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات. یہ ساری مصلحتیں ہمارے دور میں بہت بڑی تباہیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وسائل موجود ہوں تو بیوی کو دوسری شادی کے لیے کیسے آمادہ کیا جائے, صاف بات کر لیجیے کہ نہیں گزارا ہوتا. آپ اجازت دیں, اگر اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہوں دوسری جگہ دوسری بیوی کو بسا لے, لیکن چوری چھپے یہ نہ کرے. بالکل صاف لوگوں کو بتا دے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پہلی نسل کبھی شروع کرے گی نا تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کی زندگی تو ہو جائے گی جہنم. لیکن ایک مرتبہ شروع کر دے, صاحب بتا دے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کر رہا ہوں, جو چیزیں آپ کے حقوق ہیں بالکل اس میں کمی نہیں, لیکن یہ کہ میں ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ کبھی سوچتے نہیں, اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا کی کس چیز میں سب سے زیادہ وسعت دی ہے؟ کھانے میں نہیں دی, فاقہ آ جاتا تھا, پینے کا پانی کئی میل سے لایا جاتا تھا, خوراک میں اتنی وسعت نہیں تھی. گھر کتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ایک کمرہ ایک بیوی کے لیے, ذرا سی آگے جگہ, اور وہ بھی اتنا چھت کہ آدمی یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ لگا سکے. سب سے زیادہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں وسعت دی ہے, یہاں تک کہ اللہ نے کہا یہ 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 ساری عورتیں آپ کے لیے خالص تعلق من دون المومنین, صرف آپ کا حصہ ہے. آپ کی امت کو بھی ہم اس میں جنس میں شادی میں نکاح میں اتنی سہولت نہیں دے رہے جتنی آپ کو دے رہے. یہ سب چیزیں, یہ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ باندھی رکھ لے, باندھیوں کے تو اب شرعن بننے کی کوئی صورت رہی نہیں, لیکن آپ نے ایسا مسئلہ چھیڑا ہے جو حقیقت میں ایک ایک آدمی کا مسئلہ ہے, مگر نہیں ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. یہ بنو امیہ میں مروان ایک شہزادہ گزرا ہے, اس کے باپ نے کہا کہ میری سلطنت میں ظلم نہیں ہونا چاہیے بیٹے, ظلم اگر ہوا نا تو اللہ کو تم نے جواب دینا ہے, میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اس نے کہا ابا ایک کام کر دیں, اس کا کیا چاہیے؟ باندیاں آتی تھی نا بکنے کے لیے, اسے کہا تھا سال میں 360 عورتیں چاہیے باندیاں, اس کا پرواہ نہیں بیٹے. مرنے سے پہلے کہنے لگا کہ بڑھاپے تک کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو میں نے ظلم پہ مبنی کیا اور مجھے ڈر ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. ایک رات میری زندگی میں ایسی نہیں ہے جب میں نے تہجد نہ پڑھی ہو, میری فجر کی ایک نماز زندگی میں ایسی نہیں ہے جس کی تکبیر اولیٰ میں شریک نہ ہوا ہوں, اور میری کوئی رات بڑھاپے تک ایسی نہیں ہے جب میرے لیے ایک نئی لڑکی نہ ہو. اس نے کہا نہیں ہوتا صبر، اب کیا کروں؟ میرے والد نے مجھے یہ چیزیں دی، میں نے اپنے پروردگار کی عبادت بھی کی، اور میرے باپ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی عدالت میں انصاف کی، وہ بھی میں نے پوری. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ایک نکاح کر لیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پیٹے اس نکاح پہ، بہت شور مچایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کا وقت یہ نکاح ہی نہیں ہوا، بلائیں خالد کو، سزا دیں اسے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سنتے رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بہت زیادہ انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ نکاح ہی نہیں ہوا، آپ کیا کرتے ہیں، بلائیں خالد کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بس ایک جملہ کہا، کہا خالد صلی اللہ، اللہ نے اس تلوار کو نیام سے نکالا ہے، ابو بکر جیتے جی اس تلوار کو نیام میں واپس نہیں لائے گا. بس چپ ہو گئے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آیا، کسی نے یاد دلایا تو فرمایا ابو بکر مجھ سے بڑے مفتی تھے، وہ زیادہ اچھا بہتر اچھی طرح سمجھتے تھے، اس معاملے کو نہ چھڑا جائے. یہ سب چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑکیاں اشعار پڑھتی تھی اپنے محبوب کے لیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو اس کے شوہر کو واپس بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اگر خدا کا اور امیر المومنین کا خوف نہ ہوتا تو اتنی طویل جدائی، یہ پلنگ جو ہے نا میری چارپائی، اس سے آواز آتی چولوں کی تو پھر لوگوں کو پتا چلتا. کہہ دیا اس سے جو کچھ کہنا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور آگے کہا کہ فوج کا کتنا عرصہ ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، 4 مہینے میں آنے میں لگتے ہیں، 4 مہینے جانے میں لگتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کم کرو اس کو اور لوگوں کو زیادہ چھٹی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا جب المومنین نہیں گزارا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ سعد ایسے کرو میدان جنگ کے قریب شہر اپنے بسا لو تو میں اس کی اجازت دے دیتا ہوں. کوفہ بسایا گیا، اسی وجہ سے کوفہ بسایا گیا کہ فوجیوں کو مدینہ منورہ تک سفر نہ کرنا پڑے حرمین شریفین پر. یہ کوئی معمولی باتیں ہیں، یہ سب کی سب انسانی زندگی کے حقائق ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ سفر میں اگر اتنا پانی رہ جائے کہ وہ آدمی یا تو غسل کر لے یا وضو کر لے، اور یا پھر وہ پی لے، نہ صرف اتنا پانی رہ جائے کہ غسل کر لے، اسے پتا ہو کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، تو صبح کیسے ہوگی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھتا ہوں اپنی بیوی کے پاس جائے اور غسل کر لے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس پانی کو غسل کی وجہ سے بچا کر رکھے. نہیں، الٹا کر گیا، مسئلہ ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی تیمم کر لے فجر کے لیے سفر میں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور پانی کو پینے کے لیے رکھ لے، اس ڈر سے اپنی بیوی سے پیچھے نہ رہے کہ پانی صرف غسل کے لیے رہ گیا ہے تو کیا کروں گا. فرمایا اس سے ڈرے نہیں، اللہ نے تیمم کی اجازت دی. یہ ایسا مسئلہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ تردد رہا اس مسئلے میں کہ غسل کے لیے تیمم سے کیسے پاک ہو جائے گا. تو بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کے امیر المومنین کو سمجھایا کہ امیر المومنین آدمی پاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ابن مسعود آئے، انہوں نے بتایا. اس لیے بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ پچھلے جمعہ کو تقدیر کے بیانات کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہ وہی بیانات ہیں جو عقیدے کے نہیں، عقیدے کے علاوہ بھی کئی جگہ تقدیر پہ بحث ہے. عقیدے کے علاوہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تفصیلی خواب ہے، کوئی 17 آدمیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کی تقدیر کیسے بدلی تھی، وہ 3-4 گھنٹے کا ہے، وہ بھی سن لیجیے اگر آپ کو اچھا لگے، کوئی ضروری نہیں ہے سنیے. انسان کا ظرف اتنا چھوٹا ہو کہ تھوڑا سا علم بھی ہضم نہ کر سکے اور کانوں سے سنتے ہی منہ سے اگل دے تو علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہی کیا آخر؟ مطلب ایک آدمی کو اچھا علم کہیں سے ملتا ہے, اس اچھے علم کو دوسرے تک پہنچاتا ہے, تو یہ کوئی مرض تھوڑا ہی ہے. صرف اتنی احتیاط کرے کہ علم کا جو منبع ہے وہ صاف ہونا چاہیے. علم اگر دودھ ہے نا تو کسی گدی کا دودھ نہ ہو, حرام دودھ نہ ہو, پاک دودھ ہو, بھینس کا ہو, گائے کا ہو, بکری کا ہو. علم کا منبع صاف ہونا چاہیے. جہاں سے علم کو حاصل کر رہا ہے وہاں علم کی سند ہونی چاہیے کہ واقعی یہ علم ہے. ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ہزار سال بعد بھی کوئی آدمی چیلنج نہ کر سکے گی علمی. بس ایسا منبع کوئی مل جائے اور آدمی وہاں سے علم حاصل کرے, اسے لوگوں تک بیان کرتا رہے. کیا رچ ہے, کوئی ظرف کی بات نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکنت سے پریشانی ہو سکتی ہے یا ان کی دعا کے بعد ختم ہو گئی, پتہ نہیں بھائی, پتہ نہیں یہ روایت بھی صحیح ہے یا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے حاشیے میں ملکہ بلقیس کے بارے میں لکھا ہے, جی ہاں, کہ پری کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی. کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی. انسانوں اور جنات کا ملاپ ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اولاد نہیں ہوا کرتی. انسانوں اور پریوں کا ملاپ ہوتا ہے. آکام الجان کے نام سے ہمارے ایک حنفی فقیہ ہیں 8ویں صدی ہجری کے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, اس کسی نے آ کے شکایت کی تھی ایک عورت نے کہ میرے ساتھ بالکل ایسے ہی پیش آتا ہے جیسے میرا شوہر آتا ہے, ایسے ہی ایک جن آتا ہے. اس قسم کی بہت چیزیں مل جائیں گی, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے آگے اولاد کا سلسلہ بھی ہو جائے. ملکہ بلقیس کا کس نے نسب نامہ دیکھا ہے؟ بہت جگہوں پہ یہ مل جائے گی روایت ایسے ہی, لیکن کوئی سند اس کی ہمیں نہیں معلوم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھی, رفع یدین, اور ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی. رہنمائی کے آج کل حنفی مسلک والے ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں, لہ حدیث ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں. پھر کیا ہوا بھائی, آپ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو بھی نماز ہوگی, اندر سے سینے پہ باندھ لیا کیجیے. یہ کون سی ایسی بات ہے جس پہ بحث کی جائے؟ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پہ کہا جائے آپ نہیں رفع یدین کرتے, اندر کر لیا کیجیے. پھر کیا ہوا, کون کہتا ہے نماز نہیں ہوئی؟ کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی یہی ہے کہ سب کی نماز ہو جاتی ہے. بھیا یہ کہنا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ فتویٰ ایسے تھوڑی دیا جاتا. ہاں آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ ثابت ہے حنفیوں کے نزدیک کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور پھر نہیں اٹھائے. آج اگر سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ جائیں تو کیا اہل حدیث ان کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ رفع یدین نہیں کرتے؟ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ثابت ہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے, تو پھر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیں گے؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا سعد رضی اللہ عنہ اتنے اس کے خلاف تھے, کہتے تھے میرا جی جاتا ہے میں اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں تک اس کی زبان ہی نہ ہلے. اور ایسے بھی تھے جو پڑھتے تھے. تو پھر کیا خیال ہے, کسی کے متعلق فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ فلاں کی نماز نہیں ہوئی؟ ان مباحث سے کہیں زیادہ ضروری بحث جو ہے نا وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ اہل حدیث جھوٹ بولتے ہیں یا حنفی جھوٹ بولتے ہیں. ہم میں سے حسد کون کرتا ہے, ہم میں سے تہمتیں کون لگاتا ہے؟ اخلاقیات بنیاد ہیں اعمال کی, اعمال کی بنیاد پر اخلاقیات نہیں ہوا کرتے. ہمیں اگر خدا کا خوف ہونا تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کے انسان بنے. ایک واقعہ کئی بار سنایا پھر عرض کر دیتا ہوں. ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے میرے والد حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. محفوظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ قابل سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء کرام میں سے تھے اور بڑے صاحب کشف، بہت کشف ہوتا تھا، لوگ ان کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے. ایک صاحب کہتے تھے میں علی گڑھ گیا چند دن یونیورسٹی رہا تو لوگوں نے جو چیزیں بتائی میں نے کہا توبہ توبہ، سر سید تو گیا جہنم میں، ایسا خراب ادارہ کھول کے گیا ہے. تو میں نے کہا جاتا ہوں کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہوں، پھر میں نے کہا پہلے توبہ کروں، علی گڑھ میں جو دن گزارے ہیں. تو توبہ کے لیے مجھے خیال آیا گنج مراد آباد ایک جگہ ہے وہاں جاؤں، حضرت محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ زندہ ہیں حضرت کی خانقاہ پہ توبہ کروں گا. تو میں گیا تو حضرت وضو فرما رہے تھے، میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، تولیہ لے لیا کہ فارغ ہوں تو وضو خوش کرنے کے لیے. تو حضرت رحمۃ اللہ پاؤں دھوتے دھوتے فرمایا کہ لو بھائی غالب کی بھی بخشش ہوگی، ارے یہ دیکھو سر سید بھی جنت میں جا رہے ہیں. ارے اتنی شرمندگی ہوئی، حضرت کو تولیہ پیش کیا اور چپ کر کے علی گڑھ آ گیا. میں نے کہا یہ میرے ہی جواب تھا، جنہیں ہم جہنمی سمجھتے ہیں ان کا عالم آخرت میں پتہ نہیں. بہرحال حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے میرے والد صاحب کو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جب بھی آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جائیں مجھے ضرور لے جائیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ کو پتا تھا کہ مولوی صاحب کی عادت بحث کرنے کی ہے تو کنی کتراتے تھے. ایک دن والد صاحب گھر سے نکلے اور اسٹیشن پہ لکھنؤ جب پہنچے تو سامنے سے مولوی صاحب آ گئے. ان کا رے آپ حضرت کے پاس جا رہے ہیں، اب تو میں ضرور جاؤں گا، آپ بس ایک منٹ ٹھہریے میں کپڑے لے. جلدی سے آ گئے، ٹرین میں وقت تھا، خیر چلے گئے. پھر والد کہتے تھے میں بڑا پریشان رہا کہ انہوں نے جا کے بحث کرنی ہے، حضرت میں جلال بھی ہے اور طبیعت میں غصہ بھی کبھی ایسا ہے، ہوگا کیا. تو جو ہی ہم مسجد میں داخل ہوئے بخاری شریف پڑھا رہے تھے، بخاری شریف بند کے ذرا اور سب ذرا ادھر آئیے، میں سمجھ گیا کیا بھائی سختی اس بیچارے کی. تو مولوی صاحب بیٹھے تو تبرما مولوی صاحب یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے؟ حضرت وہ تو یاد نہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تھا تو کون سی دعا مانگتے تھے؟ تو یاد نہیں. فرمایا اچھا جب مہمان آتے تھے تو کون سی دعا مانگتے تھے؟ کہ بھی یاد نہیں. دس بارہ دعائیں الغرض پوچھی. تو مولوی صاحب افسوس، وہ ساری دعائیں جس پہ امت کا اتفاق ہے وہ تو آپ کو یاد نہ ہوئی، اور آپ کو لے دے کے ایک رفع یدین اور ایک مولوی کے پیچھے امام کے نماز پڑھنے میں فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی یہی بحثیں یاد رہ گئی. جس پہ امت کا اختلاف ہے وہ آپ کو یاد رہا، اور جس پہ امت کا اتفاق ہے وہ آپ کو یاد نہ رہا. آپ کیسے اہل حدیث کی بات کرتے ہیں اور کیسے حنفیوں کی بات کرتے ہیں؟ یہی حال حنفیوں کا ہے. ہمارے حنفی فقہا خود کہتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے، اہل حدیث بھی یہی پڑھتے ہیں. ان حنفیوں کو کبھی پوچھو کہ اس حدیث پہ کیوں نہیں عمل کرتے جو تمہارے نزدیک اور ان کے نزدیک کامن ہے، سب مانتے ہیں، ہمیشہ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے. تو اس لیے فضول باتیں، ایسی باتیں بھائی مجھے لکھا بھی نہ کرو، اور بتیرے کام ہیں. مثل اول ثانی، اثر اول ثانی میں فرق کیا ہے؟ اچھا بھیا دیکھیے، آسانی سے یہ سمجھ لیجئے کہ اہل حدیث جب اذان دیتے ہیں نا عصر کی، ہمارے نزدیک عصر کا وقت اسی وقت شروع ہوتا ہے، ہم اور وہ متفق ہیں اس پہ. حرمین شریفین میں جب عصر کی اذان دی جاتی ہے وہاں سے عصر کا وقت ہمارے نزدیک بھی شروع ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف ایک بات ہے، حنفی فقہا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روایت پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر دیر سے پڑھتے تھے، اس لیے کہتے ہیں وہ دیر سے پڑھ لو تو دونوں روایتوں پہ عمل ہو جائے گا. اتنی بات، اگر کوئی آدمی اہل تشیع یا اہل حدیث حضرات کی عصر کی اذان سن کے نماز پڑھتا ہے، عصر کی بالکل ہو جاتی ہے، امام یوسف، امام محمد، امام قحاوی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے ائمہ ساتوں اس پہ متفق ہیں کہ عصر کی اذان جب ہوتی ہے اس کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ مثل اول میں ظہر پڑھتے ہیں، مثل ثانی میں عصر پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. مستقبل اور ثانی کو آپ سائے سے کیسے ناپ سکتے ہیں، یہ آپ خود پڑھیے. امداد الفتاوی میں وہاں تھانوی رحمت اللہ نے بڑا آسان کر کے لکھ دیا کہ عین زوال کے وقت آپ ایک چھڑی گاڑ دیجئے، اس کے سائے کی پیمائش کر لیجئے، سائے کی پیمائش اور چھڑی کی پیمائش یہ اصلی ہوگی. پھر جب اتنی بڑھ جائے تو مستقبل اور پھر مستثانی. حضرت نے بہت آسان کر کے لکھ دیا، آپ پہلی جلد کے 8-10 صفحے پہلے پڑھ لیں آپ کو مل جائے. کپڑے اور برتن وغیرہ دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی پاک کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پانی کو نازل کیا ہے تاکہ وہ پاک کرے، پانی بنیادی طور پہ پاک کر دیتا ہے، کوئی کلمہ نہیں پڑھنا، کوئی ایسی چیز نہیں. شادی کے موقع پہ دلہا اور دلہن والے اکٹھے رہیں اور ایک ہی فنکشن کر لیں تاکہ اخراجات کم ہوں، بالکل ٹھیک ہے بھائی، غنیمہ زیادہ کیا مستحب ہے. بعض فقہا کے نزدیک سنت موقت ہے، تو جس ولیمے پہ 10 لاکھ خرچ کرنے ہیں، 5 لاکھ خرچ کرنے ہیں، ضرورت کیا ایسی پیش آ گئی ہے، پلاٹ خرید لو، شہر سے 200 میل باہر جا کے 100 میل دور جا کے خرید لو، کل کو زندگی میں کام آئے گا یار، کیا ضرورت ہے فنکشن ہی اتنے لمبے چوڑے کیا کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنی سادگی سے نکاح ہوتے تھے کہ دلہا پہ رنگ پھینک دیتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کپڑوں پہ رنگ دیکھ کے فرمایا کہ شادی ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا ولیمہ پھر کھلاؤ، ایک بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا. تو کہتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بالکل 18-19 سال کے تھے، وہ آئے کپڑوں پہ رنگ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر شادی ہو گئی ہے. ان کا اللہ کے رسول جی. تو فرمایا اچھا کام کا فلاں قبیلے میں فلاں بیوہ عورت سے. آپ نے فرمایا کسی کماری کم عمر لڑکی سے شادی کرتے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کی شہادت ہو گئی عبداللہ کی اور 9 میری بہنیں ہیں، تو میں نے چاہا کہ بڑی عمر کی عورت ہو تاکہ میری بہنوں کو وہ سنبھال سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جابر ٹھیک کیا. جابر رضی اللہ عنہ سے بڑا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص نے دادی صاحبہ کا دودھ پیا ہو اور اس کے بعد نکاح میں چچا کی لڑکی یا پھوپھی کی، اچھا بھیا یہ آئندہ بات کریں گے. یہ ہے مسئلہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا، وہاں دیکھ لینا، ہمیں مدت ہوئی پڑا تھا. بہشتی زیور بہت آسان ہے، تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں لکھ دیا ہے سارا، اس میں دیکھ لیجئے گا، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر آئندہ لکھ دیجئے. حرمت مساہرت بالکل ہمارے حنفیوں کے نزدیک ہو جاتی ہے، ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے. سسر نے ہاتھ بھی لگا دیا نا اگر جذبات کے ساتھ اپنی بہو کو، یہ سب سے زیادہ نازک مسئلہ حنفیوں کے ہاں ہے. باقی فقہا کے ہاں گنجائش ہے، حنفی کہتے ہیں اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ماں ہو گئی اس کی، سب سے زیادہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے جب فتوے کی کام کر رہے تھے اللہ کی توفیق سے، تو اس وقت ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یار اس مسئلے سے کسی طرح نکلنا چاہیے، دوسرے آئمہ کا مسئلہ دیکھنا چاہیے، حنفیوں کے ہاں بہت سخت شدید اس پہ. یہ آپ یہ جو لمس کے مسئلے ہیں نا چھونے کے، یہ بھی بہشتی دور میں دیکھ دیجئے، یہ ہم رکھ لیتے ہیں. کسی عورت کے خاوند کی شکل و صورت بگڑ جائے، پتھر بن جائے، یہ کہاں ہوا ہے؟ ہیں جو مسئلے ہوئے نہیں ایسی پوچھتے ہو یار، آئندہ سے انشاءاللہ. یہ پہلے ویسے یہ مسئلہ جو لکھا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے کسی نے. جمعے میں ایک سوال کے جواب میں انتظامات کے بارے میں بتایا تھا، جن گھروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے کھانے پینے کا جو خاص انتظام کیا جاتا ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا فرماتے تھے کہ محلے والوں اس گھر میں مشکل پیش آ گئی ہے، ان کو کھانا بھیج دیں، بس اتنا ہے. البتہ جس میت والے گھر میں مہمان دوسرے شہروں سے آ جائیں اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے مہمانوں کا انتظام کرے، اپنے شہر کے جو لوگ ہیں ان کا کھانا کھلانا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کرے ایسے، بلکہ ان کو خود سمجھنا چاہیے نا کہ کھانے کے وقت پہ چلے جائیں. شہادت کی انگلی اٹھانا نماز کی حالت میں اور وضو کر لینے کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانا، یہ دونوں ثابت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے نماز میں تو بھی انگلی اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے دیکھ تم جو کلمے کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ شہادت پہ انگلی اٹھانا بہت جگہ ثابت ہے. یہ جمعے کے خطبے کی جو اذان ہوتی ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے تھے اللہ کی وعدانیت کا. یہ امام کے لیے ہے، مقتدیوں کے لیے نہیں. وضو کر کے اٹھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو بھی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، نماز میں بھی اشارہ فرماتے تھے. تو یہ تو ثابت ہے ساری چیزیں حدیث سے. گزارش ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ منفی قسم کے سوالات اور اعتراضات اٹھائیں تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی صرف اپنی روشن خیالی کی وجہ سے آپ کرتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ شکنی بھی کیا کریں. کیا حوصلہ شکنی میں انہیں گالیاں دینے لگے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کسی کے ذہن میں شبہ ہے ضرور لکھ کے بھیجیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے جواب دے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں سیکھیں. ہم نہیں بتائیں گے اور یہ اشکال اس کے ذہن میں رہیں گے تو آپ چاہتے ہیں وہ کفر پہ مرے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسلیں ان کو پڑھیں اور پھر چپ ہو جائیں اور کہیں یار پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ہم تو حوصلہ افزائی معاذ اللہ، بالکل یہ حوصلہ افزائی اگر ہم کریں تو یہ کفر ہے. آپ سوچیں میں کیا لکھ رہے ہیں. آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ اعتراضات جتنے ہیں آپ خدا معلوم کس دنیا میں بستے ہیں، پوری پوری ویب سائٹس ہیں. کچھ شعبے زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے. وکیلوں سے پوچھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دایا سے پوچھو محلے میں کیا ہو رہا ہے، نرسوں سے پوچھو بچیوں کی حالت، ہم سے پوچھیں. اسلامک اسٹڈیز جو پڑھتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں پھر ساری شریعت کو خرابات کر کے بھاگ جاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے یہ باتیں، وہ آپ کی کتابوں سے یہ اعتراضات لے کے آتے ہیں، ہم کیوں منع کریں بھائی؟ ہم کہتے ہیں لاؤ جواب سنو، ہم کیوں شرمندہ ہوں؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا خدا کا آخری اور برحق رسول مانا ہے. میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے بالکل برحق ہے، اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کروں. میں نے انہی کے نام پہ تو کھایا ہے، میں نے انہی کے نام پہ تو علم حاصل کیا ہے، میں کس دن کام آؤں گا بھائی؟ اسی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرے مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اسے گالیاں دیوں. کیوں گالیاں دو؟ لاؤ یار تاکہ تمہیں پتا چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے. جو آج آیا ہے یہ بھی دکھائیے گا ذرا، یہ آج بھی ایک آیا ہوا ہے، اس کا جواب آپ لا دیجئے گا کہیں سے، وہ جواب جو آج ہم دیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. اس روایت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیں آپ جواب. کیا حوصلہ شکنی کر کے آئندہ یہ سوال نہ بھیجنا بھائی، وہ کرنا میں لڑ پڑوں گا. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، قیامت میں اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. پچھلے سے پچھلے جمعے کو بہت ضروری کام کے باوجود ہم اس سوال کے جواب کے لیے رک رہ گئے، اور ہم نے دوستوں سے کہا کہ اگر آئندہ ہفتے تک مر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش ہوتا اور وہ کہتے میری ذات پہ اعتراض ہو رہا تھا، تمہیں زیادہ کام ضروری تھے، تم کیوں نہیں جواب دے کے گئے، میں کیا انہیں جواب دیتا؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ بیان کرتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں جمعۃ المبارک میں صبح و شام کے وظیفے، تو نقل بھی دے دیا کریں تاکہ ہم اسے اپنے دوست احباب کو دیں. زبانی الفاظ بھول جاتے ہیں، کئی مرتبہ بھائی ہم فوٹو کاپی کرا کے لے آتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا. تین سوال یہ اور جی بھیجے، ایک تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اس روایت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بس اس کا جواب دیں گے باقی آئندہ سے. اس روایت کے پیچھے ہے کیا، اعتراض کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 برس تھی، بچی کی عمر 6 برس تھی، تو 53 سال کے مرد نے 6 برس کی بچی سے نکاح کیا، یہ کیا ہوا؟ بالکل کیا بھی ہوا ہے. اتنا ہی اعتراض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ پہلا جواب ہے. چھوڑ دو، جس ہستی میں تمہیں اتنے عیب نظر آتے ہیں اس ہستی کو نبی ماننے کی آخر ضرورت کیا پیش آ گئی؟ چھوڑ دے، مرتد ہو جاؤ، عیسائی یہودی کچھ بھی ہو جاؤ، کسی نے باندھ کے تھوڑا ہی رکھا ہے، حکومت وقت کوئی مرتد کی سزا تھوڑا ہی نافذ کر رہی ہے، کیوں نفاق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں، اس وقت اربوں آدمی، اربوں ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے تمہارا خدا، اس خدا کو نہیں پتا پشاور میں کیا ہو رہا ہے، اس خدا کو نہیں پتا افغانستان میں ہو رہا ہے، تو آخر وہ تو زندگی بسر کر ہی رہے ہیں نا، ہو جائیے آپ چمٹے ہوئے کیوں؟ اور اگر یہ بات سمجھنی ہے تو اب آؤ دوسرے پہلو پہ. میرے بھیا یا بہن جنہوں نے بھی لکھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ مستشرقین نے یہ اعتراض اٹھایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو وہ برے پہلو اپنے زوم میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ اس مینٹیلٹی کی پیداوار ہے. اس سوال کو اردو میں ہمارے علم کے مطابق، جہاں تک میرا علم ہے، باقی ممکن ہے اس سے پہلے بھی ہو، سب سے پہلے مرزائیوں نے اٹھایا تھا 1928-29 میں، آج سے کوئی 90 سال پہلے. محمد علی لاہوری نے اعتراض کیا تھا، اور محمد علی لاہوری نے انگریزوں کے دور میں ایک مضمون لکھا کہ کم سن بچیوں کی شادی ناجائز ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب جب بات آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، تو اس نے مشکات کے آخر پر، صاحب مشکات نے جو ایک ترتیب دی ہے، مختلف لوگوں کی چھوٹی 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 سوانح عمری، اس سے ایک جملہ اٹھایا، اور اس نے یہ لکھا، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا 73 ہجری میں، اور اسماء اپنی بہن عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. یہ جملہ انہوں نے لکھا، جملہ لکھا گیا ہے 757-58 ہجری میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 750-750 سال کے بعد انہیں کیسے پتا چلا؟ ان سے ہوئی غلطی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت 27-28 برس تھی، اور ان کے پہلے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اگر ان سے 10 سال کم عمر مانی جائیں تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 17 یا 18 برس بنتی ہے۔ یہ ایک ٹکڑا اٹھا کے محمد علی لاہوری مرزائی صاحب نے مضمون لکھا پورا اور کہا ام المومنین کی عمر تو کم ہی نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی وہ جب 18 برس کی تھی، لہذا اسلام میں چھوٹی بچیوں کی شادی ناجائز۔ یہ مضمون جب چھپا تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس کا کسی نے اتنا مؤثر جائزہ لیا ہو، گرفت کی ہو، جتنے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اسے معارف میں آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا بالکل غلط ہے، صاحب مشکات سے غلطی ہوئی ہے، آپ صاحب مشکات کی روایت بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں آیا، یہی جس کا حوالہ ہے انہوں نے دیا ہے نا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا کوئی خیال نہیں، ہم تو تاریخ کی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں صاف لفظوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا جب وہ 6 سال کی تھی اور 3 سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی جب وہ 9 برس کی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں نہیں، ابو داؤد میں، مسلم میں، حدیث کی جتنی مستند کتابیں ہیں سب میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ محمد علی یہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں، آپ مشکات کا حوالہ دے رہے ہیں، باقی اسلام کی پوری تاریخ کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ یہ خوبی تھی محمد علی مرزائی کی کہ اس نے اعتراف کر لیا، اس نے لکھا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ کی پوری اسلام کی تاریخ اس بات پہ متفق ہے، اور تو اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور بھتیجے کہتے ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ کہتے ہیں کہ میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں جب ان کی عمر 6 سال کی تھی اور ان کی رخصتی ہوئی جب وہ 9 برس کی تھی، اور عروہ ان کے بھانجے کہتے ہیں، اس بھانجا عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھانجا ہے، خالہ ہیں، خالہ کے بارے میں بھانجا بیان کر رہا ہے، اور اس بھانجے کا بیٹا ہشام اسے لکھ گیا رضی اللہ عنہ، آپ کیسے انکار کر سکتے؟ اس لیے جن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے نا وہ یہاں سے نقب لگاتے ہیں کہ بخاری کی روایت کا انکار کرو، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں کہ اچھا بخاری میں حدیثیں ٹھیک نہیں ہوتی، اچھا فلاں حدیث کی کتاب بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، اور ہوتے ہوتے یوں حدیث کی پوری عمارت کو ڈائنامائٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس بات سے شروع کرو، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے اور ہم اسے بالکل مانتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کیوں؟ اصل اعتراض تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، آخر کوئی تو ہوگا نا جو اجازت دیتا ہوگا، اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو نکاح کی اجازت دی، آپ اس سے نکاح کیجئے، اس سے کیجئے، اس سے کیجئے، اس سے کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو میں پریشان تھا، اور 2 مرتبہ خواب میں مجھے جبریل امین نے لا کے ریشم کا بڑا ایک پارچہ اور ٹکڑا دیا، اور میں نے اس ریشمی رومال کو جب کھولا تو عائشہ تم اس میں لیٹی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے، تو میں چپ رہا، میں نے کہا اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور میری والدہ آئیں اور میرا منہ ہاتھ دھلایا، اور میری والدہ کی سہیلیاں بھی تھیں، اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارا نکاح کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی کم عمر رہی ہیں کہ کہتی ہیں میری شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں گھوڑوں کی مورتیاں بنی ہوئی تھی گھر میں رکھے ہوئے تھے, کھلونے میں ان سے کھیل رہی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مجھ سے کہا بھلا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی سے تو سنا ہے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہنسے اور چپ ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت پہ. کہ کدھر لے جائیں گے آپ روایات ساری؟ اور اس پہ جو ظلم کیا ہے کراچی میں مولانا حبیب الرحمان کاندلوی نے پوری اٹھا کر کتاب لکھوا دی کہ بخاری بھی جھوٹ بولتا ہے, فلاں بھی جھوٹا ہے, فلاں بھی جھوٹا ہے, فلاں بھی جھوٹا ہے, حدیث کی پوری عمارت کو ڈائنامائٹ کر دی. تو اللہ نے اگر اجازت دی ہے تو اعتراض اللہ پہ ہونا چاہیے نا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہی نہیں ہوا کرتے تو آپ پھر نبی کے خواب پر اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ نبی خوابوں کے ذریعے شادی کرتا تھا؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی کی اجازت اللہ ہی کی طرف سے تھی. اور لوگوں نے جو اس اعتراض کو زیادہ بنا دی ہے, دیکھو یہ ہے بات سمجھنے کی, شادی کے بعد ایک ہی نوع کے تعلقات میاں اور بیوی کے نہیں ہوتے, وہ دس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ ہزار طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں. چونکہ یورپ سے متاثر شدہ ذہن نے عورت کو ہر حیثیت میں صرف ایک ہی طرح سے جانا ہے, اس لیے انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا. اور یہ عقل نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شادی کو کرنا اور اللہ کو کرانا کسی اور غرض سے تھا. حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ آپ اس کی تربیت کرتے اور پوری طرح اپنا علم اور مزاج اس میں منتقل کر دیتے تاکہ وہ لڑکا اور لڑکی سیکھتے کہ دین کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے, ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کا تو فرق تھا. حضرت عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 12-13 سال کا فرق تھا. عمر کی اس سطح پہ پہنچ کے بہت سی چیزیں جو بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں وہ اس عمر کے لوگوں کو نہیں سکھائی جا سکتی. فطرت کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کم عمر بچہ دیا جاتا اور ایک کم عمر بچی دی جاتی جس کے سامنے آپ کی زندگی ساری کی ساری بیتی, تنہائی کی بھی اور باہر کی بھی. تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنی ذہانت کی بنیاد پہ اپنی زندگی سے اخذ کر سکتے. بچوں کی عمر کے ابتدائی 10 سال جو ہوتے ہیں یہ بچے کی پرورش میں عام طور پر لگتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا اور آپ نے کہا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اپنا بستر بھی اس سے الگ کر دو, ان بچوں کے بستر بھی, اور آپ نے فرمایا ان کا کھانا ان کا سونا لیٹنا بالکل الگ کر دو, کیونکہ 10 سال کی عمر میں بچہ کسی حد تک شعور کا آغاز ہو جاتا ہے. 10 سال سے کم عمر کا بچہ کون ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 10 سال سے کم عمر کی بچی بھی چاہیے تھی. اللہ نے 10 سال سے کم عمر کا بچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں دے دیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال زندگی دیکھتے رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی ذہانت سے, اپنے دماغ سے, اپنی سوچ سے, فکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم منتقل کیا ہے, اپنے اندر اس بچے کی پرورش کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ 9 سال کے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس زندہ رہے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات جب ہوئی ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی, مولا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 32-33 سال, 30 سال, 31 سال اتنی تھی. صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور شخصیت کو جذب کیا ہے, اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی حکمت جو آئی ہے اندر سے وہ تو اس صحبت نبوی کا کمال ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عقل سے ہر بات حل نہیں ہوا کرتی, اگر عقل ہی معیار ہے,
عقل ہی معیار ہے. تو تیمم کرتے ہوئے وضو میں مسا کرتے ہوئے پاؤں کے تلوے کا مسا کیا کرو, اوپر سے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ چلنا تو تلوے سے ہوتا ہے, مٹی تو تلوے کو لگے گی. مولا علی رضی اللہ عنہ آج سے 1400 سال پہلے کہتے ہیں انتم متواب اللہ نائکن. بے وقوفو یہ ذرا سوچو اس جملے کو, یہ نازل بلاغہ میں بھی آئے, بے وقوفو تم ہر اس ایک کے پیچھے چل پڑتے ہو جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے, تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو اور قوم کے اس لیڈر کو چھوڑ دیتے ہو جو تم سے کوئی عقل کی بات کرے. یہ اتنی حکمت کی باتیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زبان کا ایک جملہ یاد رکھو اللہ کی ساری نعمتوں سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے اور کہا فیصلہ کرو, فیصلہ کر کے حسن آئے بڑے خوش ہوئے. علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کیوں نہ حسن صحیح فیصلہ کرے, اونٹ کا بچہ اگر عرصے تک چکی چلاتا رہے تو آہستہ آہستہ اونٹ کے بچے کو بھی چکی چلانا آ ہی جاتی. یہ اتنی حکمت کی باتیں جو ہیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی تھی. ایک بچہ چاہیے تھا ایسا جس کی پوری پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ضرورت میں. ایک لڑکی ایسی چاہیے تھی کم عمر جو اپنی عمر کا اکثر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھتی, اپنی جوانی کی زندگی میں اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اللہ نے المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں دے دی. 9 سال کی تھی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت 19-20 برس کی تھی. یہ 10 سال جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے, دماغ کی سطح ام المومنین کی کہاں جا پہنچی ہے, اجتہاد کرتی تھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی حاضر ہو کے مسئلہ پوچھتا تھا کہ ام المومنین یہ مسئلہ بتا دے. یہ تو اعتراض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کی ایک ہی طرف نگاہ جاتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات, یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں آخر عورتوں کی تربیت بھی کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی, کس بچی کی تربیت کر کے جاتے. آپ کہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کر لیتے تو بیٹی سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے بہت سے جو بیوی سمجھتی ہے, ہر آدمی جانتا ہے. والدہ صاحبہ نہیں تھی, معاذ اللہ اگر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے, بہن نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. چوتھی ایک ہی رشتہ رہ گیا تھا, اللہ نے کم عمر سب سے کم عمر دے دی کہ اس بچی کی تربیت بھی کیجئے, اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ام المومنین اجتہاد کرتی تھی. میں 2-3 چیزیں سناتا ہوں چھوٹی چھوٹی, وقت نہیں ہے. ام المومنین کا دماغ کہاں جا پہنچا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں, طلحہ شہید ہو گئے. ام المومنین رضی اللہ عنہ کی دوسری بہن ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ عنہ, وہ اہلیہ تھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی. تو طلحہ بہن ہوئی بھی تو لگے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے مسئلہ اٹھایا کہ ام کلثوم عدت کہاں پوری کریں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤں گی اور مدینہ منورہ جا کے عدت پوری کریں گی. لوگوں نے کہا کہ اسے رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر کی شہادت ہوئی ہے, بصرہ میں عدت پوری کریں گی. فرمانے لگی ہرگز نہیں, تمہیں پتا نہیں ہے صبریہ کے متعلق, اس کے شوہر شہید ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا تو آپ نے اجازت دی تھی کہ وہ واپس گھر جائے اور گھر جا کر اپنے اصل وطن میں عدت پوری کرے, لہذا فتویٰ اس بات پہ ہو. یہ سمجھداری ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ دوسرا واقعہ دیکھو, حدیثیں پڑھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے, ایک آدمی کو بلایا اور کہا ابو ہریرہ سے کہو یہ جلدی 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 جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں نا, ابو ہریرہ سے کہو بولنا سیکھے. ڈانٹ پڑ گئی. فرمایا ایک ایک لفظ ابو ہریرہ سے کہو پورا بولے, اور اسے سنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ نکھار کر بولتے تھے, اور جس بات کو زیادہ اہمیت سے بیان کرنا ہوتا تھا 3-3 مرتبہ بولتے تھے. تیسرا واقعہ دیکھ, دین کا مزاج سمجھے ہوئے تھی نا, تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک آدمی مسجد نبوی میں کوئی کتاب و سنت بیان کر رہا ہے، صحیح بیان کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے جا کے کہو کہ یہ بیٹھ جاتا ہے اونچا اونچا بولنے مسجد نبوی میں، اسے پتا نہیں ہے سات حجرے میں سو رہی ہوں، اور کسی کی نیند خراب کرنا یہ گناہ کی بات ہے، یہ اپنا درس چھوڑ دے وقت بدلے، وگرنہ میں عمر کو شکایت لگا دوں گی، بھیجوں گی کسی کو کہ عمر کو جا کے کہو گے اس کے دروازے کو بند کر۔ مزاج شریعت کا ہے۔ چوتھا واقعہ سن، سو واقعات ایسے سنا دیں بیٹھے بیٹھے۔ المومنین رضی اللہ عنہ کا معمولی علم تھا، لوگ آئے اور ان کا المومنین ہم نہیں بتاتے کہ کس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بتائیے ایک آدمی افطار کرتا ہے اور پھر تاخیر سے مغرب کی نماز پڑھتا ہے، وقفہ دیتا ہے، اور ایک آدمی افطار کرتا ہے اور فوراً مغرب کی نماز پڑھاتا ہے، صحیح رویہ کس کا ہے؟ المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، نام بتائی تو انہوں نے کہا پہلے وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، افطار کراتے ہیں پھر لوگ بیٹھتے ہیں پھر نماز پڑھاتے ہیں، دوسرے ابن مسعود ہیں، ادھر افطار ہوا ادھر نماز پڑھی۔ تو المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح کرتے ہیں، اور فرمایا حضرت ایسے ہی کیا کرتے تھے، فوراً نماز پڑھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی چیزیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، ہے اگرچہ مسئلہ یہی، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھتیجے ایسی بات کہتے ہو کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن میں یہ چیزیں آتی۔ اس لیے بات ازدواجی تعلقات کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مطلوب تھا، اللہ کو مطلوب تھا کہ کوئی ایسی بچی جس کی پوری ٹریننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ یہی صورت بنتی تھی، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی ہو تو آپ لکھ بھیجیے۔ یہ حکمت اور مسئلہ ہے۔